أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہے. وہ جو بادشاہ ہے بہت ہی پاکیزہ غالب اور حکیم ہے. وہی ہے جس نے امیین یعنی ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر قرآن کی آیات پڑھتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، جبکہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد. معزز اور محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ السلام کو انسانوں کی تعلیم و تربیت اور ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا ہے. انبیاء علیہ السلام معلم، مربی اور مزکی ہوتے ہیں. ان آیات میں جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت کو بیان کیا گیا ہے اور ان مقاصد کو جن کا ذکر اس آیت مبارکہ میں ہے. اس میں ایک اہم بات جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت کے طور پر بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب و حکمت کی تعلیم کے لیے بھیجا گیا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، آپ لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بعثت معلماً، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، یعنی آپ لوگوں کی تعلیم و تربیت کتاب اور سنت کے ذریعے سے فرماتے تھے اور اس تعلیم و تربیت کے مختلف انداز ہوتے تھے. جمعہ کے دن آپ خطبہ ارشاد فرماتے تھے اور لوگ اس سے بھی استفادہ کرتے تھے. مسجد نبوی میں لوگ آپ سے قرآن سیکھتے تھے. اصحاب صفہ جن لوگوں نے اپنے آپ کو دین کی تعلیم کے لیے مخصوص کر رکھا تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر آپ سے دین سیکھتے تھے. اس کے علاوہ کچھ لوگ آ کر آپ سے سوالات پوچھتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رہنمائی فرماتے تھے. آج میں نے ایک انتہائی جامع حدیث کا انتخاب کیا ہے اور یہ حدیث سوال اور جوابات پر مشتمل ہے. کنز الامال میں اس حدیث کو بیان کیا گیا ہے کہ ایک اعرابی یعنی ایک دیہاتی آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھنا چاہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو. اس نے کچھ سوالات کیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے انتہائی حکیمانہ جوابات دیے. آج کا درس حدیث انہی سوالات اور ان کے جوابات پر مشتمل ہے. انتہائی طویل حدیث ہے. 25 سوالات ہیں جو اس شخص نے کیے اور ان سوالوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ سوال کرنے والا شخص بھی انتہائی فہم و فراست رکھنے والا انسان تھا، اس لیے کہ سوال کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے. اور بعض اوقات کسی بڑے آدمی سے سوال پوچھنا ہو تو آدمی سوچتے سوچتے ہی رہ جاتا ہے۔ تو اس نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر یہ سوالات کیے ہیں۔ انشاءاللہ آج کی اس نشست میں ان سوالات کو اور ان کے جوابات کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں امیر بننا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں غنی ہو جاؤں، تو کیا کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قناعت اختیار کرو تو امیر بن جاؤ گے۔ قناعت ایک انتہائی اہم صفت ہے، اور اس کے لغوی معنی ہیں جو کچھ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے نصیب میں لکھا ہو، جو حصہ اسے ملے اس پر وہ صبر اختیار کرے، کھانے پینے کے معاملے میں، صحت کے معاملے میں، رہائش کے معاملے میں، کسی بھی معاملے میں اللہ تعالیٰ نے جو رزق انسان کے نصیب میں لکھا ہوا ہے اس پہ آدمی صبر کرے۔ یہ معنی ہے قناعت کے۔ حقیقی قناعت یہ ہے کہ انسان کا دل غنی ہو۔ اگر مال و دولت کے انبار ہوں اور دل غنی نہ ہو تو وہ انسان غنی شمار نہیں ہوتا۔ الغنا غنا النفس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل میں غنا جو ہے وہ نفس کا اور دل کا غنا ہے، کہ آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو غنی کر دے۔ جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم کہتے ہیں عثمان غنی، وہ مال کے لحاظ سے بھی غنی تھے اور دل کے لحاظ سے بھی غنی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دولت بہت ساری دے رکھی تھی، لیکن وہ دولت اللہ تعالیٰ کے راستے میں لٹاتے تھے اور خرچ کرتے تھے۔ تو غنا کے معنی یہ ہیں کہ آدمی کا دل غنی ہو۔ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سادگی اور غنا جو ہے یہ تو اصطلاحات اپنی جو ہے وہ حقیقت ہی کھو چکی ہیں، کہ انسان جو ہے وہ تکلفات کو اور شہرت کو اور نمود و نمائش کو پسند کرتا ہے، اور اس کے لیے پھر اس کو قناعت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، پھر تو حلم مزید کی ایک پیاس ہے، اور مور کی مطلب یہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ بہ کے گردانے کر رہا ہے، اور جتنا بھی کسی انسان کے پاس ہے اس کی زبان سے شکر کے الفاظ جو ہے وہ کم ہی سننے میں آتے ہیں۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگیوں میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ بڑی سادگی اور قناعت کی زندگی جو ہے وہ گزارتے تھے۔ ایک بزرگ کے پاس کچھ مہمان آئے تو انہوں نے جو کچھ کھانا تھا وہ پیش کیا، اور کسی نے جو ہے وہ نمک کم ہونے کی شکایت کی، تو انہوں نے پڑوس سے کسی کے ہاں اپنا لوٹا جو ہے وہ گروی رکھ کر، رہن رکھ کر نمک منگوایا۔ جب کھانا کھا کر لوگ فارغ ہوئے تو اسی مہمان نے یہ کہا کہ شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمیں قناعت عطا کی۔ تو میزبان نے یہ کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو قناعت عطا کی ہوتی تو میرا لوٹا نہ بکتا۔ تو مقصد کیا تھا؟ قناعت تو یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دے دیا آدمی کھا پی کر اس پہ صبر شکر کرے کہ الحمدللہ۔ تو یہ قناعت کا مفہوم ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ آدمی کانے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے، تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو جو ہے وہ دل کا غنا عطا فرماتے ہیں، جو بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر اس شخص نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا تقوی اختیار کرو تو سب سے بڑے عالم بن جاؤ گے۔ تقوی کے معنی ڈر، خوف اور بچنے کے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ظاہر و باطن میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے، اللہ کا خوف کرے، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس اس کے اندر ہو۔ تو حضور نے فرمایا کہ تقوی اختیار کرو تو عالم بن جاؤ گے۔ قرآن مجید سے ہمیں اس سوال کا جواب بھی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے وہ لوگ ہیں جو علماء ہیں، جو صاحب علم لوگ ہیں۔ تو جو شخص کتاب اور سنت کا علم زیادہ رکھتا ہے وہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ علم کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ایک دعا تعلیم دی ہے قرآن مجید میں کہ ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے رب زدنی علما یہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ لیکن آج جو صورت حال ہے وہ تو یہ ہے کہ رب زدنی مالا، ہر طرف جو ہے وہ یہ دعائیں کی جا رہی ہیں کہ مال زیادہ سے زیادہ ہو، دنیا اللہ زیادہ سے زیادہ دے دے، رب زدنی علما، اللہ سے یہ دعائیں کرنے والے بہت کم لوگ رہ گئے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ دین کا علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نعمت ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو تقویٰ اور خوف خدا رکھنے والے لوگ ہیں. پھر وہ شخص عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ عزت والا بن جاؤں. تو آپ نے فرمایا کہ مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے رک جاؤ، یعنی لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ، جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے اپنے آپ کو بے نیاز کر لو، اور جب مانگنا ہو تو جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، تو اللہ سے مانگو، اللہ سے سوال کرو. تو مانگنا اور ہاتھ پھیلانا اس کو اسلام میں پسند نہیں کیا گیا، اس سے آدمی کا وقار اور اس کی عزت جو ہے وہ مجروح ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. نیچے والے ہاتھ سے مراد جو ہے مانگنے والا ہاتھ ہے، لیکن آج تو مانگنے کا کلچر ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ افراد بھی اور قومیں بھی، اور ہمارا تو اس میں حال میرے خیال میں سب سے زیادہ برا ہے کہ ہمارے صدر اور وزیر اعظم تو پوری دنیا میں کشکول گدائی لے کر جو ہے وہ گھوم رہے ہیں. تو یہ ذلت اور رسوائی کا ذریعہ بنتا ہے مانگنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خستہ حال ہوں، کچھ نہیں ہے میرے پاس. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے یہ بھی کہہ سکتے کہ بیٹھ جاؤ، یہاں صاحب ثروت لوگ آئیں گے، تمہیں کچھ نہ کچھ دے دیں گے. لیکن آپ نے فرمایا کہ تمہارے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. اس نے کہا کہ شاید کوئی پیالہ ہے میرے پاس. حضور نے فرمایا جا کر لے آؤ. لے آیا اور اسے حکم دیا کہ جاؤ بازار میں فروخت کر کے جو کچھ ملتا ہے لے آؤ. دو درہم یا دینار جو بھی کچھ تھا وہ لے کر آیا، وہ پیالہ بھیج کر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے ایک درہم اس کو خرچے کے لیے دے دیا اور ایک درہم کی کلاڑی منگوائی، دستہ اس کو خود اپنے دستے مبارک سے لگا کر دیا، اور کہا کہ جنگل سے جا کر لکڑیاں کاٹ کے لاؤ اور ان کو فروخت کیا کرو. کچھ ہی دنوں کے بعد وہ شخص آیا اور خوشی کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس جو ہے وہ خرچ اخراجات کے لیے بھی اور پھر کچھ بچت بھی جو ہے وہ میں نے کر لی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ طریقہ لوگوں کو بتاتے تھے. تو یہ جو مانگنے کا کلچر ہے، ہاتھ پھیلانے کا کلچر ہے، اس سے انسان کی عزت اور وقار مجروح ہوتا ہے. لیکن آج کے دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ اور بعض نوجوان جو ہیں وہ محنت کرنے کو اپنی توہین سمجھتے ہیں، اور مشقت کے جو کام ہیں ان سے ہم جو ہے وہ کنارہ کش ہو گئے ہیں. جبکہ یہ اہم مشہور بات ہے کہ محنت میں عظمت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کے ساتھ ملتے تھے تو محنت مزدوری کی وجہ سے جن لوگوں کے ہاتھ کھردرے ہوتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، اور ارشاد فرماتے القاسب و حبیب اللہ، ہاتھ سے محنت کرنے والا اللہ کو بڑا محبوب ہے. انبیاء علیہ السلام ہاتھ سے محنت کرتے تھے، سیدنا آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے، اور داؤد علیہ السلام لوہے کا کام کرتے تھے، زرہیں بناتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بکریوں کو بھی چرایا اور تجارت بھی کی. تو کوئی بھی کام جو ہے اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، محنت کر کے کھانا چاہیے. تو اس شخص نے جب عرض کیا کہ عزت والا بننا چاہتا ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ راستہ دکھایا کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا بند کر دو، اللہ تعالیٰ تمہیں عزت دے دے گا. اور وہ شخص کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا آدمی بننا چاہتا ہوں. فرمایا لوگوں کو نفع پہنچاؤ. دیکھیے، اچھا آدمی بننا چاہتا ہوں، لوگ مجھے اچھا کہیں. کون اچھا، کیسے لوگ اچھا کہیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرے مقام پہ ارشاد، خیر الناس من ينفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے، جس سے انسانیت کو فائدہ پہنچے، وہ انسان اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہے. ہومیوپیتھی کے بانی ڈاکٹر ہائمن کا ایک قول میں نے ایک جگہ پڑھا ہے کہ اس نے مرتے وقت ایک وصیت کی جو اس کی قبر پہ لکھ دی گئی ہے. وہ وصیت کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے زندگی ضائع نہیں کی. ڈاکٹر ہائمن کہتا ہے کہ میں نے زندگی ضائع نہیں کی، اور ہر شخص کو سوچنا چاہیے کہ اس نے زندگی سے دوسروں کو کچھ دیا ہے یا صرف جانوروں کی طرح زندگی بسر کی ہے اور اس کی زندگی سے کسی کو فیض نہیں پہنچا. معلوم ہوا کہ ایسی زندگی جس سے کسی دوسرے انسان کو کوئی فائدہ نہ پہنچے، وہ تو کسی انسان والی زندگی نہیں ہے. مسلمان کی زندگی تو انسان کی زندگی سے بہت اعلیٰ عرفہ ہونی چاہیے، کہ اس سے تو خلق خدا کو فائدہ پہنچنا چاہیے، اور بالخصوص ناداروں اور کمزوروں، جو معاشرے کے اندر کمزور طبقہ ہوتا ہے، جن کا خیال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مرتے وقت بھی اس طرح تھا کہ آپ کے جو آخری کلمات آپ کی زبان مبارک سے نکل رہے تھے لوگوں نے کان لگا کر سنا، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اللہ کا حق نماز، اور پھر جو تمہارے زیر دست ہیں، نوکر ہیں، ملازم ہیں، خادم ہیں، کمزور معاشرے کے جو افراد ہیں ان کے کام آنا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس شخص نے کہا کہ اچھا آدمی بننا چاہتا ہوں تو اسے کیا وصیت کی؟ فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جس سے انسانوں کو فائدہ پہنچتا ہے. تو لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ، تم اچھے انسان بن جاؤ گے. تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ چاہتا ہوں کہ عادل بن جاؤں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم عادل بننا چاہتے ہو تو جس چیز کو اپنے لیے اچھا سمجھتے ہو وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرو، تم عادل بن جاؤ گے۔ عادل، عدل کا بہت پسندیدہ صفت ہے جو اسلام کے اندر جو ہے اس کو بہت پسند کیا گیا ہے۔ عدل کے معنی ہیں انصاف، برابری، مساوات، توازن، زندگی کے ہر معاملے میں توازن۔ اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پسندیدہ انسانوں کی صفت کے طور پر اس کا ذکر کیا ہے، اور ارشاد فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربیٰ۔ خطبہ جمعہ کے اندر اور دیگر خطبات کے اندر پڑھے جانے والی معروف آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے تین چیزوں کا حکم دیا ہے۔ اس میں پہلا حکم یہ ہے کہ ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے، اور احسان کا اور قریبی رشتہ داروں کو جو ہے دینے کا اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے۔ تو اس کو کیا وصیت فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس نے کہا کہ میں عادل بننا چاہتا ہوں، تو فرمایا کہ جو چیز تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرو تو عادل بن جاؤ گے۔ تو یہ ایک اہم معیار ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا معیار قرار دیا کہ جو چیز تم اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرو۔ تو ہمیں اپنی زندگیوں میں اس چیز کا ضرور جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہم اپنے بھائیوں کے لیے وہی چیز پسند کرتے ہیں جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو الحمدللہ ہم ایمان کے مرتبے پہ ہیں اور ایمان والے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ عدل و توازن بھی ہماری زندگی کے اندر جو پیدا ہو جائے گا، وہ عدل جس کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ وَأُمِرْتُ لِعَادِلَ بَيْنَكُمْ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس بات کا حکم آپ کو دیا گیا کہ میں اس پہ مامور کیا گیا ہوں کہ تمہارے درمیان عدل قائم کروں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا عدل قائم کیا، اور اس کے بعد اس کی مثالیں خلفائے راشدین اور صحابہ اکرام کی زندگیوں سے بھی ضائع ہوتی ہیں کہ ان کی مثال تاریخ انسانی میں نہیں ملتی۔ پھر وہ شخص عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ طاقتور بن جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پر توکل کرو تم طاقتور بن جاؤ گے، یعنی اپنی قوت اور طاقت پہ اور اپنے وسائل پہ بھروسہ نہیں، اللہ پر بھروسہ رکھو تو تم طاقتور تصور ہوگے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جب اللہ پہ انسان توکل کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے ہر معاملے میں۔ اور جو لوگ اللہ کو کافی نہیں سمجھتے تو قرآن مجید میں ان سے سوال کیا گیا ہے کہ علیہ صلاح بن کا علیہ صلاح بےکافی نبدا، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یعنی اس کی زندگی کی تمام ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، اس کے تمام معاملات کو درست کرنے کے لیے، اس کو سب کچھ دینے کے لیے کیا اللہ کافی نہیں ہے کہ بندہ اللہ کے علاوہ کسی اور پہ توکل کرے، کسی اور سے مانگے، کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلائے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جب انسان توکل اور بھروسہ کرتا ہے تو پھر اس کے اندر ایک خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے اور اس کو گویا کہ طاقتور بنا دیتی ہے یہ چیز۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاقتور وہ نہیں ہے جو دوسرے کو بچھاڑ دے، بلکہ طاقتور تو وہ ہے جو غصے پہ قابو پا لے۔ تو یہ شخص جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرتا ہے کہ میں طاقتور بننا چاہتا ہوں، تو حضور نے فرمایا کہ اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ پر توکل کرو۔ پھر یہ شخص کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے یہاں ایک خاص درجہ حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہو جاؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو، کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو تو اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ ذکر کی بڑی اہمیت ہے میرے بھائی اور بزرگ، اور ذکر کے معنی یہ ہیں کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا، اپنی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا، اور دل و دماغ میں اس بات کو نقش کر لینا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میری کوئی حرکت اور میرا کوئی عمل اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ چیز انسان کے دل و دماغ کے اندر نقش ہو جائے، یہی اصل ذکر ہے۔ اور زبان سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، کہ قرآن مجید میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے ذکر کا حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو، اور فرمایا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو، تمہیں کامیابی حاصل ہو۔ تو کامیابی کا راز کس میں ہے؟ اللہ کی یاد میں ہے۔ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا تذکرہ کروں گا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور جب ہم اپنے جیسے گنہگار انسانوں کی مجلس میں بیٹھے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی پاکیزہ مجلس میں ہمارا ذکر کرتا ہے۔ فذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ بھائی اس سے بڑی کسی انسان کی خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ اس کا تذکرہ کرے، اللہ اس کا ذکر کرے، کہاں عرش پہ، سبحان اللہ۔ یہ ذکر کس کو نصیب ہوتا ہے؟ فذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ ذکر کی یہ شان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ لیکن بعض لوگ اذکار مسنونوں کو چھوڑ کر اور ذکر کے جو دوسرے صحیح راستے اور طریقے سنت سے ثابت ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ثابت ہیں، ان کو چھوڑ کر خود ساختہ اذکار کا راستہ اختیار کرتے ہیں، ان کے اندر کوئی خیر نہیں ہے، بلکہ ہمیں ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اذکار مسنونہ کی تعلیم یوں دی ہے کہ صبح آنکھ کھلنے سے لے کر رات سونے تک زندگی کے تمام معمولات میں کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے کامل رہنمائی موجود نہ ہو کہ ہم اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیسے یاد کریں۔ اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، بازار میں داخل ہوتے، سواری کے اوپر بیٹھتے، سواری سے اترتے، ہر جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی تعلیم دی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اذکار مسنونہ کو اختیار کریں اور ان اذکار کو اختیار نہ کریں جو لوگوں نے خود بنا دیے ہیں۔ اور نماز اور نوافل ادا کرنا یہ بھی بہترین ذکر ہے، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ ذکر کی سب سے بہترین صورت جو ہے وہ نماز ہے، کہ انسان سراپا ذکر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد میں محو ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن تو ہے اس ذکر، انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو کتاب ذکر نازل کی ہے، اس کتاب کو پڑھنا، اس کو حفظ کرنا، اس کے معنی و مفہوم کے اوپر غور کرنا، اس کی دعوت کو جو ہے دوسروں تک پھیلانا، اس کی درس و تدریس کرنا، یہ سب ذکر ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہ ذکر کے راستے اختیار کریں، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پسند فرمایا۔ جیسا کہ ایک واقعہ ہے کہ آپ مسجد نبی میں تشریف لائے، دو حلقے بنے ہوئے تھے لوگوں کے، ایک بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے تھے اور ایک قرآن کی تدریس ہو رہی تھی ایک حلقے میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حلقے میں بیٹھ کے جہاں قرآن کی تدریس ہو رہی تھی، بوئس تو معلمن، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہم بھی ذکر کے وہ راستے طریقے اختیار کریں جن کی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اور ذکر میرے بھائیو ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے نہ کسی خاص ہیئت کی ضرورت ہے، نہ کسی خاص مطلب یہ کہ انداز کی ضرورت ہے، اور باوضو بھی اگر نہ ہو، باوضو ہو تو زیادہ افضل اور بہتر ہے، لیکن باوضو بھی نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ اللہ کے بندے محبوب ہیں جو کھڑے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، بیٹھے ہوئے بھی اللہ کو یاد کر رہے ہیں، وعلی جنوبہم، اور اپنے پہلو کے بر لیٹے ہوئے بھی اللہ کو یاد کرتے، کبھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شریعت کے مطالبات تو بہت سارے ہیں اور میرے اوپر کچھ گراں گزر رہے ہیں، سب تو میں پورے نہیں کر سکتا، کوئی اگر ایسا نسخہ آپ مجھے بتا دیں کہ میں اس کے اوپر عمل کروں تو وہ اجر و ثواب کے لیے بہت ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، ہمیشہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، کبھی تو اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہدایت ہے جس پر مجھے اور آپ کو بھی عمل کرنا چاہیے کہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی کی یاد کرتے رہیں۔ سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، ماشاء اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں، کہ یہ ذکر بہت بڑی عظمت والی چیز ہے، اور ذکر سے غفلت اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوری کا نتیجہ ہے، اور اللہ سے دوری کا نتیجہ پھر شیطان سے انسان قریب ہو جاتا ہے، اور شیطان انسان کو پھر جہنم کی طرف دھکیلتا ہے۔ تو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے۔ پھر وہ شخص سوال کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ میرا رزق کشادہ ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ باوضو رہو۔ اب اگر اس پہ میں تھوڑا سا غور کرتا رہا کہ یہ باوضو رہنے میں اور رزق کی کشادگی میں کیا نسبت ہو سکتی ہے، تو میں نے اس پہ غور و فکر کیا، تو اب دیکھیں کہ ایک آدمی جو ہمیشہ باوضو رہے گا، ظاہر ہے وضو کسی مقصد کے لیے کیا جاتا ہے، وضو بذات خود وضو مقصد نہیں ہے۔ ایک آدمی اگر دن اور رات کے تمام اوقات میں باوضو رہے لیکن نماز نہ پڑھے، قرآن کی تلاوت نہ کرے، اللہ کے فرائض اور احکامات کی پابندی نہ کرے، تو یقیناً یہ باوضو رہنا اس کے لیے تو کوئی فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا، اس کا کوئی فائدہ اس کو نہیں پہنچے گا، کوئی اجر و ثواب نہیں ہوگا۔ باوضو رہنے والا آدمی ظاہر ہے کہ وہی ہو سکتا ہے جو ایک متقی اور پرہیزگار انسان ہوگا، جس کے دل میں خوف خدا ہوگا اور تقویٰ ہوگا۔ مثلا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج سے واپسی پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک سوال کیا کہ بلال یہ بتاؤ کہ تمہارا کیا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ محسوس کی؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی خاص عمل نہیں، لیکن ہمیشہ باوضو رہتا ہوں اور جب بھی وضو کرتا ہوں تو دو رکعت تحیت الوضو پڑھ لیتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ ہے وضو کی شان۔ تو اس میں جو نسبت میں نے محسوس کی وہ یہ ہے کہ ایک ہمیشہ باوضو رہنے والا آدمی جو ہے وہ متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، اس کے دل میں خوف خدا ہوگا، اور تقوی اور پرہیزگاری ایسی چیز ہے کہ اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ رزق کے اندر برکت دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اسے مشکلات سے نکالنے کے لیے راستہ دیتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو وہاں سے رزق بہم پہنچاتا جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، تقوی کے نتیجے میں۔ پھر دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر بستیوں کے رہنے والے ایمان اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں سے بھی ان کے لیے رزق برساتا، زمین بھی ان کے لیے رزق کے خزانے اگلتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باوضو وہ آدمی رہے گا جس کے دل میں خوف خدا ہوگا، تقوی ہوگا، پرہیزگاری ہوگی، تبھی وہ باوضو رہے گا کہ اللہ کو یاد کرے گا، اللہ کا ذکر کرے گا، تو اس کے نتیجے میں اس کے رزق کے اندر جا وہ خیر و برکت ہوگی۔ پھر وہ شخص کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ میری دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حرام نہ کھاؤ، اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ یہ حرام بہت بڑی مصیبت ہے، یہ بہت بڑا وبال ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسند احمد کی روایت ہے، کل جسد نبت من سخط فالنار اولی بہ، اعاذنا اللہ منہ، ہر وہ جسم، ہر وہ گوشت پوست جو حرام سے پلتا ہے وہ جہنم ہی کے لائق ہے۔ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آدمی 10 درہم کا ایک کپڑا بناتا ہے اور اس میں 1 درہم حرام کا ہے تو جب تک اس کے جسم پہ باقی ہے اس کی کوئی عبادت، اس کی کوئی دعا اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ اور ہمارے ہاں جو صورت حال ہے آج، حلال و حرام کی تو تمیز ہی اٹھتی جا رہی ہے۔ میاں طفیل محمد صاحب اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی رحمت نازل فرمائے، ان کا ایک قول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں تو لوگوں نے رزق کے حلال کو اپنے اوپر حرام کر دیا ہے، انا للہ۔ اور حقیقت یہی ہے، بہت کم لوگ ایسے رہ گئے ہیں جن کو اس بات کی فکر ہے کہ رزق حلال کا ہونا چاہیے اور حرام سے بچنا چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو کیا وصیت فرماتے ہیں کہ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہوں تو حلال کھاؤ، حرام سے بچو۔ ایک روایت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو طول طویل لمبا سفر کر کے آیا، اس کے بال غبار آلود، جسم کے اوپر غبار پڑا ہوا ہے، اور ایک مقدس مقام پہ آ کر ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو کیسے قبول فرمائے جبکہ اس شخص کا کھانا پینا لباس حرام کا ہے؟ دیکھیے، اس میں دعا کی قبولیت کے سارے اسباب موجود ہیں۔ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، وہ سفر کر کے آیا ہے، ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے آدمی، تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے ہاتھ خالی واپس لوٹاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ پھر مقدس مقام پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو کسی مقدس مقام پہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا ہے، مسافر بھی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رزق حرام ہے، کیسے اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے؟ تو کتنی حکیمانہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ حلال کھاؤ، حرام سے بچو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ پھر وہ شخص کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ میرے ایمان کی تکمیل ہو جائے، میرا ایمان مکمل ہو جائے۔ دیکھیے کتنے حکیمانہ سوالات ہیں جو وہ پوچھ رہا ہے، اور جواب ارشاد فرمانے والے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت سے نوازا ہے۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو اللہ تعالیٰ حکمت عطا فرمائے اس کو خیر کثیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بہت بڑی خیر اللہ تعالیٰ نے اس کو دے دی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو علماء نے حکمت قرار دیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکمت کا وافر حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ تو آپ نے اس کے سوالات کے بڑے حکیمانہ جوابات ارشاد فرمائے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ایمان کی تکمیل ہو جائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر چاہتے ہو کہ ایمان تمہارا مکمل ہو جائے تو اخلاق اچھے کرو تمہارا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ میرے بھائی، اخلاق سے مراد صرف یہی نہیں ہے کہ آدمی ہنستا مسکراتا رہے، بلکہ اخلاق ایک بڑی جامع اصطلاح ہے جو اسلام کے اندر استعمال ہوئی ہے۔ دیانتداری، ایفا عیت، عفو و درگزر، صبر و برداشت اور غصہ پر قابو پانا، لوگوں کے قصور معاف کر دینا، اور اہل و عیال سے، پڑوسیوں سے، رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرنا، حتیٰ کہ دشمنوں کے قصور بھی معاف کر دینا، لوگوں کو ایذا نہ دینا، تکلیف نہ پہنچانا، یہ حسن اخلاق اور یہ حسن معاملات ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بڑے پسند ہیں۔ اچھے اخلاق کی کیا قدر و قیمت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میزان کے پلڑے میں جس عمل کا سب سے زیادہ وزن ہوگا وہ اچھے اخلاق ہوں گے۔ تو وہ شخص یہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ میرے ایمان کو مکمل ہو جائے، تو حضور نے فرمایا کہ اچھے اخلاق اختیار کرو۔ تو حسن اخلاق کی بڑی اہمیت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بوئس تو لے وہ تم میما حسن الاخلاق۔ امام مالک نے اس کو روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا ہے، میں آیا ہی اس لیے ہوں کہ لوگوں کو اچھے اخلاق کی تعلیم دوں، اور قرآن اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق، آپ کے اخلاق بڑے عظیم تھے، آپ بڑے عظیم اخلاق کے مالک تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تو کوئی مثال ہی تاریخ انسانی کے اندر نہیں ملتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بدترین دشمنوں سے بھی حسن سلوک کیا، اور ان کی ایذا رسانیوں کے اوپر بھی ان کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم حسن اخلاق اختیار کریں، اپنی پوری زندگی میں اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کامل ایمان والے وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں، اور پھر ارشاد فرمایا کہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ حسن اخلاق رکھو، اور میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ سب سے اچھے اخلاق رکھتا ہوں، اچھا برتاؤ کرتا ہوں۔ تو ایمان کی تکمیل کا ذریعہ حسن اخلاق ہے، کہ حسن اخلاق کی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ اس کے ذریعے سے تمہارے ایمان کی تکمیل ہو جائے گی۔ پھر وہ شخص عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے گناہوں سے پاک ہو کر ملوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنابت کے فوراً بعد غسل کر لیا کرو، یعنی جب تمہارے اوپر غسل فرض ہو تو پھر تم اس میں تاخیر نہ کیا کرو، بلکہ جلدی غسل کر لیا کرو۔ اب اگر اس میں بھی آپ کوئی نسبت تلاش کریں کہ گناہوں سے پاک ہونے اور غسل جنابت میں جلدی کرنے کے درمیان کیا نسبت ہے، دیکھیے ایک آدمی سویا پڑا ہوا ہے اور وہ صبح اٹھ کر غسل کرتا ہے، لیکن ایک دوسرا آدمی ہے جب اس پہ غسل فرض ہو گیا تو وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر میں سو گیا تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آدمی کی روح اس حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ قبض کر لے جب وہ سویا ہوا ہے۔ تو یہ ایک احساس کی بات ہے کہ وہ آدمی اس قدر حساس ہے کہ جو فوراً غسل جنابت کر لیتا ہے کہ کہیں اس حال میں میری موت واقع نہ ہو جائے۔ تو کیا ایسا شخص پھر کسی گناہ کے قریب جائے گا جو اس قدر اللہ سے ڈرتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے، آدھی رات کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے، کچھ وقت کے لیے بھی وہ اس حال میں سونا نہیں چاہتا کہ شاید اس حال میں ہی مجھے موت نہ آ جائے؟ تو اس کے اندر کس قدر خوف خدا پایا جاتا ہے۔ تو ایسا شخص گناہوں سے دور رہے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اس سوال کے جواب پہ کہ اس نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے گناہوں سے پاک ہو کر ملوں، تو حضور نے فرمایا کہ تم غسل جنابت میں جلدی کیا کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو اس قدر احساس ہو، اتنا حساس ہو آدمی، کہ وہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھے اور گناہوں سے جو ہے وہ اجتناب کریں۔ پھر وہ شخص کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے گناہوں میں کمی ہو، میرے گناہ کم سے کم ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ کثرت سے استغفار کیا کرو تو تیرے گناہ کم ہو جائیں گے۔ استغفار، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو اس کی توفیق دے، تو اس سے بہترین توفیق کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن وہ شخص بڑا خوش نصیب ہوگا جو اپنے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار پائے گا. اللہ اکبر. اور آپ کی زندگی سے ہمیں جو نمونہ ملتا ہے وہ کیا ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں مجھے دیکھو کہ میں دین میں 70 مرتبہ یا اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتا ہوں، اور دوسری روایت ہے کہ 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں. آپ سید المعصومین ہیں، آپ کا کوئی گناہ اور کوئی غلطی نہیں ہے. آپ اگر 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ سے توبہ کرتے ہیں، تو مجھے اور آپ کو کتنا کرنا چاہیے؟ کثرت سے توبہ استغفار کرنا چاہیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لے، اللہ تعالیٰ اسے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ دیتے ہیں، غم اور پریشانی سے اس کو نجات دیتے ہیں، اور اس کو رزق وہاں سے بہم پہنچتا ہے کہ جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. تو استغفار بہت اہم چیز ہے. لیکن اصل میں استغفار کا مطلب کیا ہے؟ بہت سارے لوگ ہیں وہ زبان سے تو استغفار پڑھتے رہتے ہیں لیکن اپنے پیے کے نادم اور شرمندہ نہیں ہوتے، گناہوں کو نہیں چھوڑتے، برائیوں سے باز نہیں آتے، تو استغفار کے معنی تو کچھ نہیں ہوئے. پھر استغفار کے معنی یہ ہیں کہ آدمی بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اس سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے، اپنے پیے پہ نادم اور شرمندہ ہو، توبہ کرے یعنی انسان. اور توبہ کے لیے کچھ شرائط ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ اپنے کیے پہ نادم اور شرمندہ ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ گناہوں کو چھوڑنے کا پختہ عزم کرے. تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ کے لیے اللہ کی اطاعت کی کوشش کرے. اور اگر جس گناہ سے وہ توبہ کر رہا ہے اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، تو پھر چوتھی شرط یہ ہے کہ جس بندے کا حق مارا ہوا ہے اس کا حق ادا کرے یا اس سے وہ معاف کروائے، تب جا کر توبہ قبول ہوگی. تو توبہ استغفار کے معنی یہ ہیں کہ آدمی سابقہ گناونی زندگی پہ نادم اور شرمندہ ہو کر آئندہ اپنی زندگی کی اصلاح کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ زبان سے استغفار بھی پڑھے. استغفار کے مختلف کلمات احادیث کے اندر سکھائے گئے ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا استغفر اللہ واتوب الیہ، یا استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا سید الاستغفار، جس کی سب سے زیادہ اہمیت ہے. تو بہرحال استغفار کثرت سے کرنا، اس سے گناہوں میں کمی ہوتی ہے اور گناہ معاف ہوتے ہیں. پھر وہ شخص کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ چاہتا ہوں کہ قیامت کے روز مجھے نور میں اٹھایا جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم قیامت کے دن نور میں اٹھنا چاہتے ہو تو ظلم کرنا چھوڑ دو. ظلم قیامت کے دن اندھیرا ہوگا انسان کے لیے. ظلم کئی قسم کا ہوتا ہے. سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم. شرک ظلم عظیم ہے. سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک. تو جو آدمی شرک کرتا ہے وہ سب سے بڑا ظالم ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور اس کے حقوق و اختیارات میں کسی مخلوق کو شریک کرنا، یہ سب سے بڑی ناانصافی اور سب سے بڑا ظلم ہے. اللہ ہمیں شرک سے محفوظ رکھے. اور ظلم آدمی اپنے ساتھ بھی کرتا ہے اور دوسروں کے ساتھ بھی کرتا ہے. اپنی ذات کے ساتھ انصاف نہ کرنا بھی ظلم ہے، اور شرک جب انسان کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ بھی ظالم قرار پاتا ہے. اور ظلم جیسا میں عرض کیا کہ یہ قیامت کے دن اندھیرا ہوگا انسان کے لیے. اور آج کے دور میں ہر اوپر والا آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے عہدہ اور منصب اور کہیں اقتدار اور اختیار دیا ہے، خواہ وہ کسی کارخانے اور فیکٹری کے اندر کسی پوسٹ پہ بیٹھا ہوا اور کچھ لوگ اس کے ماتحت کام کر رہے ہوں، کسی دفتر اور ادارے میں ہو، حکومت میں ہو یا حکمران ہو، اکثر و بیشتر یہ ہو رہا ہے کہ ہر اوپر والا نیچے والے کے اوپر ظلم کر رہا ہے. اکثر و بیشتر. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے اندر خوف خدا پایا جاتا ہے، عدل کرتے ہیں، انصاف کرتے ہیں، لیکن بہرحال وہ اب خال خالی رہ گئے ہیں. اکثر و بیشتر لوگ ظلم سے باز نہیں آتے، حکمران ظلم کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصر احاک ظالمن او مظلومن، اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے کہ اس کو ظلم سے بچایا جائے، اس کی مدد کی جائے، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ تو ارشاد فرمایا کہ ظالم کو ظلم سے باز رکھو، اس کو منع کرو اور روکو. اور ایک دوسری روایت ہے کہ جو لوگ ظلم ہوتے دیکھیں اور ظالم کا ہاتھ نہ روکیں یا اس کے ساتھ معاونت کریں تو وہ بھی اس ظلم میں برابر کے شریک ہوں گے. جیسے ہمارے یہاں بعض حکمران جب ظلم کرتے ہیں تو ان کے بہت سارے معاون اور مددگار ہوتے ہیں جن کو انہوں نے کھلایا پلایا ہوتا ہے، وہ ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں اور ان کے اس ظلم میں معاون بن جاتے ہیں، تو قیامت کے دن وہ بھی انہی ظالموں کے اندر شریک ہوں گے، ظلم کرنے والوں میں شریک ہوں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو یہ وصیت کی کہ اگر قیامت کے دن تم یہ چاہتے ہو کہ اندھیرے کے بجائے تمہیں نور اور روشنی حاصل ہو، تو پھر ظلم سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو، بچاؤ۔ پھر وہ شخص عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ پر رحم کرے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بندوں پر رحم کیا کرو، جب تم اللہ کے بندوں پر رحم کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ رحم کے معنی ہیں نرمی، مہربانی، شفقت، لینت، انس اور محبت، اور یہ تو ایک مسلمان کے اہم اوصاف ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر دوسروں پہ مہربان تھے اور کس طرح رحمت اور شفقت اور انس و محبت کیا کرتے تھے، قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام میں سے دو نام، رؤوف الرحیم، وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ نبی وہ ہیں کہ جو مومنین کے ساتھ خاص محبت اور رحمت کا معاملہ فرماتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا، اور ایک دوسری روایت ہے جس میں فرمایا کہ جو شخص چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس بات کی کس قدر اہمیت ہے کہ کرو مہربانی تو مل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ پھر وہ شخص سوال کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے گناہوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ پردہ پوشی فرمائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں کے گناہوں کی پردہ پوشی کیا کرو، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہارے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ من سترہ مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جب تم کسی کے گناہ پہ پردہ ڈال دو گے تو اللہ قیامت کے دن تمہارے گناہوں پہ پردہ ڈال دے گا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں دوسروں کے عیب میں ڈھونڈا کرو، اگر ایسا کرو گے تو اللہ تمہیں گھر بیٹھے رسوا کر دے گا۔ اصل میں آدمی عیب جو ہے جو دوسروں کے ڈھونڈتا ہے، کیوں ڈھونڈتا ہے؟ ان کو رسوا کرنے کے لیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسے آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ رسوا کر دیتا ہے۔ اس لیے دوسروں کے عیبوں پہ اگر ہم پردہ ڈالنے والے بن جائیں تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال دے گا۔ پھر وہ شخص کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسوائی سے بچنا چاہتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زنا سے بچو، یہ رسوا کر دینے والی چیز ہے، اور زنا کے بارے میں قرآن مجید میں سختی سے منع کیا گیا ہے۔ فرمایا ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشة وساء سبیلا، زنا کے قریب تک مت پھٹکو، اور یہ انتہائی فوش اور بڑا ناپسندیدہ راستہ ہے جو شخص اس کو اختیار کرتا ہے۔ تو دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ اس کی کتنی سنگین سزا ہے کہ زانی مرد یا عورت اگر شادی شدہ ہو تو اس کو سنسار کر دینے کا، یعنی اتنی بدترین سزا دینے کا جو ہے وہ حکم دیا گیا ہے۔ اور مومنین کی صفت کے طور پر اس کو بیان کیا گیا ہے والذین هم لفروجهم حافظون، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے سوال پہ کہ میں رسوائی سے بچنا چاہتا ہوں، ارشاد فرمایا کہ زنا سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور اسلام نے اس زنا کو اس قدر ناپسند جو ہے وہ کیا گیا ہے اور اس سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے کہ اس کے جتنے راستے ہیں ان راستوں کو اسلام نے جو ہے وہ بند کر دیا۔ مخلوط مجالس ہیں یا عورتوں کا جو ہے وہ بغیر پردے کے اگر اسے باہر نکلنا ہے، اس معاملہ سب چیزوں کو جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے۔ اس طرح ستر و حجاب کے احکامات ہیں تاکہ یہ زنا کی طرف لے کے جانے والے راستے جو ہیں ان کے اوپر بھی جو ہے وہ پیرے بٹھا دیے جائیں۔ اسی طرح وہ شخص کہتا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بن جاؤں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے محبوب ہیں ان کو اپنا محبوب بنا لو، تو اس کے نتیجے میں تم اللہ اور اس کے رسول کے محبوب بن جاؤ گے۔ گویا کہ اللہ کے ان بندوں سے محبت رکھنا جو اللہ کے پسندیدہ انسان ہیں، انبیاء علیہم السلام کی محبت، صحابہ کرام کی محبت، بزرگان دین کی محبت، علماء اور محدثین کی محبت، فقہا کی محبت، دینداروں کی محبت، یہ اللہ اور رسول کی محبت کا ذریعہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا بھی فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اسالک حبک و حب من یحبک، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں اور تیرے ساتھ محبت کرنے والوں کی محبت کا سوال کرتا ہوں، اور پھر اللہ کے بندوں کے بعد اللہ کے دین کی محبت۔ یعنی اس شخص نے سوال کیا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ کا محبوب بن جاؤں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیزیں اللہ اور اس کے رسول کو محبوب ہیں ان سے محبت کرو، اللہ کے دین سے محبت، اللہ کا دین ہمیں محبوب ہو، کہ یہ دنیا کے اندر غالب ہو جائے، یہ دین پھیل جائے، لوگوں تک پہنچ جائے، لوگ دین کے مطابق زندگی بسر کریں. اور ظاہر ہے کہ سب سے پہلے یہ کام تو ہمیں خود کرنا ہے کہ اس دین سے اگر ہمیں محبت ہے تو ہم دین پہ چلنے والے بن جائیں، دین کے مطابق زندگی بسر کرنے والے بن جائیں، تو ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندوں میں شامل ہو سکتے ہیں. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی اس بات کا اعلان کر دیجئے کہ لوگوں اگر تمہیں اللہ محبوب ہے، اگر تم واقعی اللہ سے سچی محبت کرتے ہو تو کیا کرو؟ فاتبعونی، اتباع رسول، اتباع رسول ہی وہ راستہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو سکتی ہے. لیکن اتباع رسول نہ ہو، اطاعت رسول نہ ہو، تو اللہ اور رسول کی محبت کے دعوے جو ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مومنین، حکم مانو، اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی اگر تم واقعی مومن ہو، ایمان والے ہو. پھر وہ شخص کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کا فرما بردار بن جاؤں. تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ فرائض کا اہتمام کرو، فرائض کی پابندی کرو. فرائض کی پابندی یہ بہت اہم بات ہے. بعض لوگ نوافل کا اہتمام کرتے ہیں لیکن فرائض کی پابندی نہیں کرتے. بہت سارے لوگ آپ کو ایسے مل جائیں گے جن کے یہاں ذکر کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے، اور ذکر ہے بڑا اہم جیسا کہ میں آپ سے عرض بھی کر چکا ہوں، لیکن یہ ہے کہ ان کے ہاں خود ساختہ اذکار، مثلا جمعرات کی رات کو رات بھر جو ہے وہ ذکر کرتے رہیں گے، اس میں موسیقی بھی ہوتی ہے، گانا بجانا بھی ہوتا ہے، اور بہت سارے ذکر دمال اور پتہ نہیں کیا کیا اذکار ہوتے ہیں، اور فجر کی نماز کے وقت سو جاتے ہیں، حتیٰ کہ پھر دوسرے دن جمعہ کی نماز کے لیے بھی جو ہے وہ کام ہی اٹھتے ہیں اور جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھتے. تو ایسا ذکر ان کے لیے اصل میں وبال ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. سب سے زیادہ اہمیت ان چیزوں کی ہے جو اللہ نے ہم پر فرض عائد کیے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ میرا بندہ جن چیزوں کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں سے کوئی دوسری چیز مجھے اس قدر محبوب نہیں ہے جس قدر مجھے وہ چیز محبوب ہے جو میں نے اس پہ فرض کر دی ہے. تو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکامات دیے ہیں، جو فرائض اس نے ہم پر عائد کیے ہیں، ان کا ہم اہتمام پہلے کریں، اور اس کے بعد ہم نوافل کا، اور نوافل کا بھی وہ طریقہ اختیار کریں جن کی تعلیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، جو چیزیں سنت سے ثابت ہیں. تو اس شخص نے کہا کہ میں فرما بردار بننا چاہتا ہوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرائض کی پابندی کرو. پھر وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں احسان کرنے والا بننا چاہتا ہوں. تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی یوں بندگی کرو جیسا تم اسے دیکھ رہے ہو یا جیسے وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. حدیث جبریل کے نام سے جو حدیث مشہور ہے، اس میں بھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل نے یہ پوچھا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا ہے، تو حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ انت عبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی اور غلامی کرو کہ جیسا تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے. تو گویا کہ ہمیشہ یہ بات مستحضر رہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میری نگرانی کر رہا ہے، میری نگہبانی کر رہا ہے. وہ ما کم نما کن تم، تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، تمہاری ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے، تمہارا کوئی عمل اس سے پوشیدہ نہیں ہے، اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہے. یہ کیفیت انسان کے اندر جو ہے وہ ہمیشہ رہنی چاہیے. یہی تمام عبادات کا مقصد اور حاصل بھی ہے کہ انسان اپنے رب کو نہ بھولے، اس رب کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھے. پھر وہ شخص کہتا ہے کہ کیا چیز گناہوں سے معافی دلائے گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنسو، عاجزی اور بیماری، یہ بڑی نعمتیں ہیں. آنسو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو آنکھیں ایسی ہیں جن کے اوپر جہنم کی آگ اللہ نے حرام کر دی ہیں، ایک خوف خدا سے رونے والی آنکھ اور ایک اللہ کی راہ میں پیرا دینے والی آنکھ. اللہ ہمیں بھی وہ آنکھیں نصیب کرے جن آنکھوں سے اللہ کے خوف سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں. اور دوسری چیز ارشاد فرمائی کہ عاجزی، عاجزی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس آدمی مسکین سا بنا ہوا ہو، بلکہ عاجزی کا مطلب یہ ہے کہ انسان غرور اور تکبر اور گمانڈ کو چھوڑ دے، کہ یہ تکبر تو بڑائی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، بندے کو یہ زیب نہیں دیتا. جو انسان اللہ کی خاطر عاجزی اختیار کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات بلند کر دیتے ہیں، اس کا مرتبہ بڑھا دیتے ہیں، لوگ بھی اس کی عزت کرتے ہیں، اللہ کے ہاں بھی اس کی عزت ہوتی ہے جو اللہ کے لیے عاجزی اور خاکساری اختیار کر لیتا ہے اور غرور اور تکبر سے چھوڑ دیتا ہے۔ پھر وہ سے کہا گیا کہ بیماری، تین چیزیں بتائی گئیں کہ یہ گناہوں سے معافی کا ذریعہ ہیں۔ بیماری بھی اللہ کی بڑی رحمت ہے، بشرطے کہ آدمی اس کو صبر و تحمل سے برداشت کر لے۔ بخار کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے گناہ یوں صاف ہو جاتے ہیں جیسا بھٹی کے اندر سونا ڈالتا ہے سنار، یا لوہا جو ہے وہ بھٹی کے اندر ڈالا جاتا ہے تو وہ بھٹی اس کے گرد و غبار کو، اس کے میل کے چائل کو صاف کر دیتی ہے، اس طرح بخار گناہوں کے میل کے چائل کو صاف کر دیتا ہے، بشرطے کہ آدمی اس میں جزا فضا نہ کرے اور صبر کرے اور برداشت کرے۔ تو یہ بیماری جو ہے وہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے ہر حال میں خیر ہے، اگر اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، اور اگر نعمت ملتی ہے تو شکر کرتا ہے، ہر دو حالتوں میں خیر ہی سمیٹتا ہے۔ اگر اس کے پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے اور اس پر صبر کرتا ہے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیتا ہے۔ تو بیماری میں تو انسان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، بشرطے کہ آدمی اللہ کی اطاعت پر قائم رہے۔ پھر وہ شخص کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا چیز دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کرے گی؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اس بات کی فکر تھی کہ دوزخ کی آگ جلا ڈالنے والی اور بڑی سنگین سزا ہے۔ تو پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا چیز ہے جو دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کرے گی؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی مصیبتوں پر صبر کیا کرو، تو یہ دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کرنا۔ صبر بہت بڑی نعمت ہے، اور دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ابتلاء اور آزمائش کے لیے ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ آزمائش انبیاء اور رسولوں پہ آتی ہے، اور پھر جو ان کے زیادہ قریب ہوتا ہے اس پہ اتنی آزمائش زیادہ آتی ہے۔ اور ایک دوسری روایت ہے جس میں ارشاد فرمایا کہ آدمی کو اس کی دینداری کے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتے ہیں، جتنا دین پہ انسان پختہ ہوگا اتنی اس کی آزمائش بھی سخت ہوگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کرنے والی چیز کیا ہے؟ مشکلات میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں آدمی صبر کرے، برداشت کرے اور اللہ کی اطاعت پر قائم رہے، تو اس کا بہت بڑا اجر ہے جو اس انسان کو ملتا ہے۔ پھر وہ شخص کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے غصے کو کیا چیز ٹھنڈا کرتی ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ چپکے چپکے صدقہ اور صلہ رحمی، یعنی ایسا صدقہ کرو کہ کسی کو خبر ہی نہ ہو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن 7 قسم کے آدمی ایسے ہوں گے جن کو اللہ کے سائے میں جگہ ملے گی، اور اس دن اللہ کے سائے کے سوا کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا جس نے دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا لیکن اس کے بائیں ہاتھ کو اس کی خبر نہیں تھی۔ بعض اوقات اس چیز کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ آدمی اعلانیہ صدقہ کرے، لیکن اکثر و بیشتر چھپا کر صدقہ کرنا اور چھپا کر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا اس کو پسند کیا گیا ہے۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائی کہ صلہ رحمی، یعنی یہ قطع رحمی کی ضد ہے، یعنی قریبی رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو جوڑنا اور بنائے رکھنا۔ لیکن آج کل جو کچھ ہوتا ہے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برابری قرار دیا ہے، وہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ مثلاً یہ کہ آدمی کا رشتہ دار، دوست وغیرہ جو ہوتے ہیں، تو آدمی ان کے ساتھ کیا کرتا ہے، جس نے تمہاری دعوت کی تم اس کی دعوت کرتے ہو، جس نے تمہارے ساتھ بھلائی اور اچھائی کی، کچھ دیا، تمہاری مشکل میں کام آیا، اسی کی مشکل میں کام آتے۔ حضور نے فرمایا یہ صلہ رحمی نہیں، یہ تو برابری ہو گئی۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ ارشاد فرمایا صلہ رحمی یہ ہے کہ جو تمہیں تمہارے حق سے محروم کرے تم اس کا حق ادا کرو، اور جو تمہارے ساتھ کٹے تم اس کے ساتھ جڑو۔ یہ صلہ رحمی، یہ معیار ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بہترین نمونہ اپنی عملی زندگی سے پیش کیا ہے۔ پھر وہ شخص کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا بد اخلاقی اور بخل۔ اس نے اخلاق آپ سن چکے ہیں، قیامت کے دن سب سے زیادہ وزن جس چیز کا اللہ کے ہاں میزان میں ہوگا وہ اس نے اخلاق ہے، اور بد اخلاقی ظاہر ہے اس کی ضد ہے، تو ہمیں چاہیے کہ بد اخلاقی سے بچیں۔ وہ دو عورتوں کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کا ذکر کیا گیا۔ ایک عورت فرائض کی پابندی کرتی تھی اور بہت زیادہ صدقہ خیرات بھی نہیں کرتی تھی، لیکن اس نے اخلاق، پڑوسیوں سے بڑے اچھے تعلقات اور پڑوسی اس سے خوش تھے۔ حضور نے فرمایا یہ جنتی عورت ہے۔ دوسری عورت کے بارے میں کہا گیا کہ وہ بڑی سخی عورت ہے، بڑے اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کرتی ہے، لیکن بد اخلاق ہے، پڑوسی اس سے ناراض ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ جہنمی ہے۔ تو اس سے یہ کہا گیا کہ سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ بد اخلاقی اور بخل۔ بخل کیا ہے؟ آدمی جب جائز ضروریات کے اوپر بھی اور اللہ کے راستے میں مال کو خرچ نہ کرے، یہ بہت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخل اور ایمان ایک دل کے اندر اکٹھے نہیں ہو سکتے، جمع نہیں ہو سکتے۔ ومن یوق شخ نفسہ فاولئک هم المفلحون، جو دل کی تنگی سے بچا لیا گیا وہ فلاح پا گیا۔ کامیاب کون لوگ ہیں؟ جو بخیل نہ ہوں، کنجوس نہ ہوں، اللہ کی راہ میں اور اپنی جائز ضرورتوں کے اوپر خرچ کرنے والے ہوں۔ اور پھر وہ شخص کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑی اچھائی کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا، اچھے اخلاق، تواضع اور صبر۔ یعنی اچھے اخلاق اختیار کرو، یہ سب سے بڑی اچھائی ہے۔ تواضع اختیار کرو، حقساری اختیار کرو، عاجزی اختیار کرو، اللہ کے احکامات کے سامنے جھک جاؤ، اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی شفقت، نرمی، مہربانی کا رویہ اختیار کرو، اور صبر کرو، اللہ کی اطاعت پر صبر، اور مصیبتوں اور پریشانیوں اور دکھ اور تکلیف کے اوپر صبر۔ تو اس کے نتیجے میں تم سب سے اچھائی، سب سے زیادہ اچھائی کرنے والے بن جاؤ گے۔ اور پھر آخری جو اس نے سوال کیا وہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے غصے سے بچنا چاہتا ہوں، کیسے بچ سکتا ہوں؟ تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر غصہ کرنا چھوڑ دو تو اللہ کے غضب سے بچ جاؤ گے۔ یہ غصہ بھی ایک بڑی مصیبت ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ غصہ ایسی آندھی ہے جو دماغ کے چراغ کو بجھا دیتا ہے۔ تو غصے کی حالت میں آدمی عموماً غلط فیصلے کرتا ہے، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کہ یہ سوچ بچار کے لیے اور صحیح فیصلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو عقل اور سمجھ بوجھ دیا وہ اس وقت کام نہیں کر رہی ہوتی ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی ہے کہ غصہ آئے تو آدمی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، وضو کر لے تو اور زیادہ اچھا ہے، اور اگر کہیں بحث مباحثہ اس کی وجہ سے غصہ آ رہا ہے تو اس سے لا تعلق ہو جائے، الگ ہو جائے۔ اور کبھی غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ فیصلہ غلط ہوگا جو غصے کی حالت میں کیا جائے۔ جب دماغ ہی کام نہیں کر رہا ہے غصہ کیسے، تو فیصلہ کیسے صحیح ہوگا؟ تو اس شخص نے کہا کہ اللہ کے غصے سے بچنا چاہتا ہوں تو فرمایا کہ لوگوں سے غصہ نہ کرو۔ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی جامع نصیحت کیجیے۔ حضور نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو۔ اس نے پھر سوال کیا، حضور نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو، کہ غصہ جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو غصے پہ قابو پا لینا، یہ مومنین کی صفت ہے جو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے قصور کیسے معاف کر دیا کرتے تھے اور کبھی کسی سے غصہ نہیں فرماتے تھے؟ آپ کے خادم خاص حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو 8-9 سال کی عمر میں آپ کی خدمت میں آپ کی ماں نے پیش کیا تھا ان کو، 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ میں رہے، فرماتے ہیں کہ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام پہ مجھے جھڑکا نہیں اور مجھے یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ یوں کیوں کیا اور یوں کیوں نہ کیا۔ اللہ اکبر، آج ہمیں غصہ کس پہ زیادہ آتا ہے؟ بیوی بچوں کے، ماتحتوں کے اوپر، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے زیر دست بنا دیے ہیں، کسی کے پاس جو ہے وہ کچھ ملازم ہیں، کچھ نوکر ہیں، سب سے زیادہ غصہ ان کے اوپر نکالتا ہے، یا بیوی بچوں کے اوپر غصہ نکالتا ہے آدمی، ان کو برا والا کہتا ہے، ڈانٹتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیظ و غضب سے اگر ہم بچنا چاہتے ہیں تو اللہ کی کمزور مخلوق کے اوپر جو ہے غصہ کرنا چھوڑ دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو ان حکیمانہ باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔